بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ پروگرام زاویہ نگاہ کا آغاز کریں گے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, ہم اپنے اس پروگرام میں گزشتہ ایک ہفتے کے بعض اہم اور چیدہ واقعات کا جائزہ لیتے ہیں, چنانچہ آج بھی ایسا ہی کیا جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے موضوعات پر.
ترک صدر کی قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات. بحرین سیاسی کارکنوں کی گرفتاری. غزہ کی صورتحال پر تشویش. حکومت شام اور مخالفین میں مذاکرہ. یمن پر سعودی جا رہی ہے.
ناظرین, جیسے کہ آپ نے پروگرام میں ملاحظہ فرمایا, ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان پچھلے دنوں اسلامی جمہوری ایران کے دورے پر آئے اور اسلامی جمہوری ایران کے صدر نیز دیگر حکام کے علاوہ رہبر انقلاب اسلامی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے مختلف مسائل پر گفتگو کی اور خاص طور پر یمن کی صورتحال کی جانب اشارہ کیا اور یمن کے فوری حل کے طور پر اس ملک پر جارحیت کو روکے جانے کی ضرورت پر تاکید کی. اس سلسلے میں ہمارے تبصرہ نگار نے جو تبصرہ تحریر کیا ہے وہ اس وقت ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف یمن سمیت تمام ملکوں کے سلسلے میں بیرونی مداخلت کی مخالفت پر مبنی ہے. اس لیے یمن کے بحران کی رائے حل بھی ان حملوں کو بند کرنا اور یمنی عوام کے خلاف بیرونی مداخلت کو روکنا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے منگل کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات میں فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ اسی بات پر تاکید کی ہے کہ اسلامی ممالک امریکہ اور مغربی ملکوں پر اعتماد کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, اور آج بھی یہ مسلم ممالک علاقے میں مغرب کے اسلام مخالف اقدامات کا واضح طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے علاقے کے بعض ملکوں کی صورتحال اور شام و عراق میں دہشت گردوں کی وحشیانہ سرگرمیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی ان واقعات کے پس پردہ خفیہ ہاتھ کو نہ دیکھے تو اس نے خود کو دھوکے میں رکھا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس حقیقت کی تائید میں علاقے کی صورتحال سے امریکہ اور صہیونی حکومت کی خوشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صہیونی عناصر اور بہت سی مغربی حکومتیں اور سب سے زیادہ امریکہ ان واقعات سے خوش ہے, وہ داعش کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے. رہبر انقلاب اسلامی نے یہ سوال پیش کرتے ہوئے کہ وہ کون ہیں جو تکفیری عناصر کی حمایت کر رہے ہیں, فرمایا کہ اغیار یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ یہ مسائل حل ہوں, اس لیے یہ مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود قدم اٹھائیں اور ٹھوس فیصلے کریں, لیکن افسوس کہ اجتماعی طور پر کوئی مناسب اور تعمیری فیصلے نہیں کیے جاتے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی بیداری کے ذریعے دنیا بھر میں رونما ہونے والی عظیم تبدیلیوں کو دشمنان اسلام کی تشویش کا اہم سبب قرار دیا اور اس عظیم تحریک کے خلاف دشمنوں کے منصوبوں اور سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج امریکہ اور صہیونی حکومت بعض اسلامی ملکوں کے داخلی اختلافات سے خوش ہیں اور ان مشکلات کی واحد راہ حل یہی ہے کہ اسلامی ممالک باہمی تعاون کے ذریعے مناسب اور تعمیری اقدامات عمل میں لائیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں عالم اسلام کی روز افزوں کامیابی و کامرانی اور شوکت و عزت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ علاقے کے مسائل کے حل کی غرض سے اسلامی جمہوریہ ایران تبادلہ خیال اور ہم فکری کے لیے تیار ہے.
ناظرین, مشرق وسطی کے ایک اہم ملک بحرین میں پچھلے چار برسوں سے عوامی تحریک جاری ہے اور اس دوران بحرین کی شاہی حکومت جو تشدد کر سکتی تھی, جو ممکن اقدامات کر سکتی تھی, اس عوامی تحریک کو روکنے کے لیے اس نے انجام دیے ہیں اور اس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغربی ممالک نے کہ جو ہر جگہ انسانی حقوق اور جمہوریت کا دم بھرتے ہیں بحرین کے معاملے میں مکمل طور پر خاموشی اور سکوت اختیار کر رکھا ہے اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغربی میڈیا بھی بلیک آؤٹ کیے ہوئے ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ سیاسی تبصرہ.
بحرین میں آل خلیفہ کے ہاتھوں بے گناہ عوام کی گرفتاریوں پر عالمی حلقوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اب مغربی ملکوں میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آل خلیفہ کے مظالم کے خلاف احتجاج کرنے لگی ہیں. جبکہ مغربی ملکوں کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپنی حکومتوں کی طرح آل خلیفہ کی ظالمانہ پالیسیوں پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے. اس سلسلے میں ہیومن رائٹس واچ نے بحرین کے انسانی حقوق مرکز کے ایک اہم کارکن نبیل رجب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں سیاسی قیدیوں کی جیل میں ابتر صورتحال پر تنقید کرنے کی بابت گرفتار کیا گیا ہے. ہیومن رائٹس واچ میں مشرق وسطی اور ایشیا اور افریقہ کے معاون جو اسٹارک نے آل خلیفہ کے اتحادیوں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بحرین کی شاہی حکومت پر نبیل رجب کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں. واضح ہے کہ انسانی حقوق مرکز کے سربراہ نبیل رجب کو آل خلیفہ کی سیکورٹی فورس نے ٹویٹر پر بحرین کی جو جیل کی ابتر صورتحال پر تنقید کے جرم میں گرفتار کیا ہے. ادھر آل خلیفہ کی ایک عدالت نے جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کی مدت حراست میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے. جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو بحرینی قوم کے حقوق اور ان کی آزادی و انصاف پسندی کے مطالبے کی بنا پر آل خلیفہ کے کارندوں نے 28 دسمبر 2014 کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا اور عالمی اور قومی طور پر ان کی گرفتاری کے خلاف ہونے والے وسیع مظاہروں کے باوجود وہ بھی جیل میں ہیں. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند مہینے کے دوران بحرین میں آل خلیفہ کے کارندوں کے ہاتھوں سیاسی قیدیوں کی گرفتاریوں میں شدت آئی ہے اور بحرین کی اکثر رجسٹرڈ سیاسی پارٹیوں کے سربراہ اس وقت آل خلیفہ کی جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. شاہی حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس وقت بحرین کی جیلوں میں 10,000 سے زائد سیاسی قیدی بند ہیں جن میں سے 150 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ اس تعداد میں 150 بچے بھی شامل ہیں اور تقریباً 200 افراد آل خلیفہ کے سیکورٹی فورس کی ظلم و بربریت کا نشانہ بنتے ہوئے اپنے اعضا کھو چکے ہیں.
ناظرین, غزہ کے نہتے شہریوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت اور بے گناہ شہریوں کے خلاف روز روز کی بمباریوں کے نتیجے میں 50 روزہ جنگ کے دوران 9,000 سے زائد ان کے گھر تباہ ہوئے تھے, لیکن صرف 200 گھروں کی تعمیر کی اجازت ملی ہے اور اس دوران صہیونی حکومت اس معاملے میں مسلسل رکاوٹیں ڈال رہی ہے اور عالمی اداروں کی طرف سے اس حوالے سے بار بار تشویشوں کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. اس سلسلے کی ایک تازہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے.
فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی تنظیم آنروا نے غزہ کے بگڑتے ہوئے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. القدس نیوز ایجنسی کے مطابق آنروا تنظیم نے غزہ کے بحرانی حالات کے بارے میں کہا ہے کہ اسے محض 200 گھر تعمیر کرنے کے لیے تعمیراتی میٹیریل ملا ہے. غزہ پر صہیونی حکومت کی 50 روزہ جارحیت میں 9,061 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے. آنروا کی رپورٹ میں آیا ہے کہ گزشتہ برس اسرائیلی اور فلسطینی حکام کے درمیان عبوری معاہدے کی روح سے فلسطینیوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے تعمیراتی سامان درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی, لیکن غزہ میں تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو کا کام نہایت ہی سست روی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے غزہ کے لیے تعمیراتی میٹیریل کی ترسیل پر بھی پابندی لگا رکھی ہے. ادھر صہیونی حکومت نے جمعرات کو گزرگاہ ابو سالم بھی بند کر دی ہے. یہ واحد گزرگاہ ہے جہاں سے غزہ میں ساز و سامان لایا جاتا ہے. قابل ذکر ہے کہ جولائی 2014 میں صہیونی حکومت نے غزہ پر 50 روز تک حملے کیے تھے اور ان وحشیانہ حملوں میں 2,300 فلسطینی شہید اور 11,000 سے زائد زخمی ہوئے تھے. صہیونیوں کی اس وحشیانہ جارحیت میں ہزاروں رہائشی مکانات اور تجارتی عمارتیں اور بنیادی تنصیبات بھی تباہ ہو گئی تھیں.
ناظرین, شام میں جاری بحران کے حل کے لیے ماسکو کی میزبانی میں پچھلے دنوں کانفرنس منعقد ہوئی جس میں شام کے نمائندوں اور شام کی حزب اختلاف کے بعض افراد نے شرکت کی اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کانفرنس میں حسب معمول ان مخالفین نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا کہ جنہیں مغرب کی حمایت اور مدد حاصل ہے. ملاحظہ فرمائیے ہماری تفصیلی رپورٹ.
حکومت شام اور مخالفین کے درمیان مذاکرات کے کوارڈینیٹر ویتالی نامکین نے ماسکو میں ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت شام اور مخالفین کے درمیان ماسکو مذاکرات سے بحران کے پرامن حل کی راہ ہموار ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلی بار کسی سیاسی دستاویز کے حصول میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور اس اعتبار سے ماسکو مذاکرات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ویتالی نامکین نے مزید کہا کہ شام کے مستقبل کے سیاسی عمل کی بنیاد شام کی عرضی سالمیت اور اداروں کے تحفظ پر استوار ہونا چاہیے. انہوں نے ماسکو مذاکرات میں شام سے باہر مغرب نواز مخالفین کے اتحاد کی جانب سے شرکت نہ کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کا یہ اتحاد صرف خود کو ہی اپوزیشن سمجھتا ہے اور اسی بنیاد پر چاہتا ہے کہ صرف اسے ہی مذاکرات میں شامل کیا جائے. ویتالی نامکین نے کہا کہ بحران شام صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. ادھر شامی حکومت کی مذاکرات کار ٹیم کے سربراہ نے بتایا ہے کہ ماسکو میں ہونے والے مخالف دھڑوں کے ساتھ ابتدائی مذاکرات نتیجہ خیز اور مفید ثابت ہوئے ہیں. شامی حکومت کی ٹیم کے سربراہ بشار جعفری نے بتایا کہ مذاکرات کے ذریعے شام کے 4 سالہ بحران کے اندرونی، عربی، علاقائی اور بین الاقوامی وجوہات کا مکمل علم حاصل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ شام کے خلاف جارحیت کا اصل مقصد اس ملک کے سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے. اس سے قبل شام کے صدر بشار اسد نے بھی ایک ایسے ٹائم فریم تک پہنچنے پر زور دیا تھا کہ جس میں طرز عمل اور گفتگو کے ڈھانچے اور اس کے وسائل کو واضح طور پر تدوین کیا گیا ہو. واضح ہے کہ اس سے قبل ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے حامی مغرب نواز مخالفین نے شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا. تاہم شام کے دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ان مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے روس کی میزبانی میں شامی حکومت کے نمائندے کے ساتھ بات چیت کی تھی.
ناظرین شام کی صورتحال پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور رخ کریں گے یمن کا کہ جہاں پچھلے 2 ہفتوں سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے. کئی ایک سوالات اس سلسلے میں درپیش ہیں کہ یہ بمباری اور یہ حملے مسلسل جاری ہیں اور سعودی عرب کو اب تک اس سے کیا حاصل ہوا ہے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد قربانی صاحب کو جو سیاسی امور کے ماہر ہیں اور علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام.
بہت شکریہ آپ نے زحمت کی. ہمارے ناظرین یقیناً جاننا چاہیں گے علاقے کی صورتحال کافی گمبھیر اور پیچیدہ ہے اور اس درمیان یمن کا جو بحران اچانک بظاہر اٹھ کھڑا ہوا اور سعودی عرب اور اس کے اتحادی بعض ممالک نے حملے شروع کیے, ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ ملموس نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ شہری آبادیوں، تنصیبات اور گھروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور آج ایک اسٹیڈیم پر جو ہے وہ سعودی بمبار طیاروں نے بمباری کی ہے. کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے سعودی عرب اس سے؟
بله, حدود 2 ہفتے است که عربستان سعودی با همکاری دوستان خودش
تقریباً 2 ہفتے ہیں کہ جب سعودی عرب نے اپنے حامی ممالک کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ شروع کیے ہیں اور اس کے اندر لا تعداد یمنی شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. یہ جو مداخلت کی ہے سعودی عرب نے یمن پر, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یمن پر سعودی عرب مداخلت کر چکا ہے. تقریباً اس سے پہلے 6 مرتبہ یمن پر سعودی عرب نے مداخلت کیے اور حملے کیے ہیں اور تقریباً 6 سال پہلے بھی اس نے یمن پر حملہ کیا تھا. سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایک ایسی حکومت یمن میں تشکیل دی جائے جو یمن میں اس کی مطیع ہو, اس کی اطاعت گزار ہو, تاکہ یمن کے بارے میں ہم کہیں کہ سعودی عرب کے لیے ایک اچھا ملک شمار کیا جاتا ہے. ہم یہ بتائیں اور باب المندب کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو یہ ایک بہت اچھا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے سعودی عرب کے لیے, اور اسی طرح سوئز جو کینال ہے اس کے لیے بھی ایک اہم حیثیت رکھتا ہے یمن. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے ایک ایسی حکومت ضروری ہے جو یمن میں اس کی ہمسو ہو اور اس کے مطابق چلے. یمن میں اسلامی بیداری کے آغاز کے ساتھ اور علی عبداللہ صالح کی حکومت اور اس کے تختہ الٹنے کے ساتھ عبد الرب منصور ہادی کے ہاتھوں میں جب حکومت گئی اور اس کا پورا پروگرام سعودی عرب نے بنایا تھا تاکہ یمن میں ایک بار پھر اپنے دس پروردہ کو اور اپنے حامی کسی شخصیت کو اوپر لایا جائے, جو عبد رب منصور ہادی جس نے خود استعفی دیا ہے اور اس نے یہاں پر پوری کوشش کی کہ بیداری اسلامی بیداری کو یمن میں نابود کرے, لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکا اور اس کے بعد اس نے استعفی دے دیا اور اس کے بعد پھر وہ حالات کی وجہ سے عدن بھاگ گیا. تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے کہ جب یمن میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی اور یمن دو ممالک میں تقسیم ہو گیا, جنوبی یمن اور شمالی یمن میں, اس وقت بھی سعودی عرب نے بہت زیادہ مداخلت کی تھی اور اس فتنے کا پورا پروگرام سعودی عرب نے بنایا تھا, لیکن بہرحال اس کے بعد یمن بالآخر متحد ہو گیا. میں یہاں پہ بتاؤں کہ سعودی عرب کبھی یہ نہیں چاہتا کہ یمن میں ایک خود مختار حکومت تشکیل دی جائے. تقریباً یمن میں 24 ملین افراد زندگی گزارتے ہیں اور یہ تعداد سعودی عرب کے شہریوں کے برابر ہے, اور سعدہ جو سعودی عرب کے سرحد کے نزدیک ایک شہر ہے وہاں پر حوثی قبائل کا تسلط ہے اور ان کا قبضہ ہے, اور یہ جو علاقہ اور خطہ ہے یہ تیل کے لحاظ سے ایک اچھا علاقہ شمار ہوتا ہے, اور یہ حوثی قبائل جو سعدہ میں یا اس کے پہاڑوں کے ارتفاعات میں ہیں اور اس علاقے میں زندگی گزارتے ہیں, یہ وہ افراد ہیں جو قطیف اور احصار جو سعودی عرب کے علاقے ہیں وہاں پر بھی نفوذ رکھتے ہیں. بہرحال جو زیدی فرقہ ہے, جو ایک شیعہ فرقہ ہے, وہ اس علاقے میں زندگی گزارتا ہے, اور جو سعودی عرب کے علاقوں میں جو تیل کے کنویں ہیں اس کے اندر شیعہ اثنا عشری ملازمین کام کرتے ہیں. 80% افراد جو ہیں وہ ان کی تعداد شیعہ اثنا عشری افراد پر مشتمل ہیں. بہرحال اس کی وجہ سے سعودی عرب کو بہت زیادہ مسائل.
یمن پر حالیہ سعودی جارحیت میں دیکھا کہ بعض ممالک جو پیش پیش تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ اس جنگ میں آخر تک سعودی عرب کا ساتھ دیں گے, لیکن ہم نے دیکھا مثلا پاکستان نے, وہاں کے وزیر اعظم نے فوری طور پر جو بیان دیے, وہاں کے وزیر دفاع نے جو بیانات دیے, اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستانی فوج اگلے دن ہی جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی یا راتوں رات یمن پر حملہ آور ہو جائے گی, لیکن پارلیمنٹ نے جو ہے اس کی مخالفت کی اور حکومت نے بھی جو ہے وہ مشروط کہیں کہ سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کیا کہ اگر حرمین شریفین کو جو ہے وہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاکستانی فوج حصہ لے گی اور آگے آگے ہوگی. مصر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھرپور طریقے سے اپنی آمادگی یا حمایت کا اعلان کیا تھا, لیکن اب کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ اس نے زمینی فوج کو یمن میں داخل کرنے سے انکار کر دیا ہے. بعض دیگر ممالک کے حوالے سے بھی اسی قسم کی چیمنگوئیاں سننے میں آ رہی ہیں, اس کی وجوہات پر کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟
عربستان سعودی
سعودی عرب کے بارے میں میں کہوں کہ سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر یمن کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے اور یمن پر اس بات کا الزام لگائے کہ وہ مکہ اور مدینہ پر جو ام قرآن کہلاتا ہے اور کعبۃ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں یہ افواہ پھیلائے کہ یمنی اور حوثی کی طرف سے حوثی قبائل کی طرف سے شدید دھمکیوں کا سامنا ہے، اسی لیے اس نے یہ اعلان بھی کیا۔ بہرحال یہ چیز فطری ہے کہ جب عالم اسلام میں اس طرح کا خطرہ منڈلانے لگے گا تو بہت سارے ممالک اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں یہ ساری افواہیں بہت ہی خالی اور جھوٹی نظر آئیں کہ جس پر سعودی عرب بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے تھا اور اس پہ بیس کیا ہوا تھا۔ یہ جو موجودہ جنگ ہے اس میں کبھی بھی حوثی قبائل اور یمنی فوج، یمنی شہری یا زیدی قبائل کبھی بھی انہوں نے کسی موقع پر بھی خانہ کعبہ کے لیے یا مدینۃ النبی کے لیے کبھی بھی کوئی دھمکی آمیز بیان نہیں دیا۔ یہ تو صرف پاکستان کی سعودی عرب کی طرف سے یہ ایک طرفہ بیان تھا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بہت اچھے موقع پر بہت اچھا بیان جاری کیا کہ اگر مکہ اور مدینے کو کوئی خطرہ ہوگا تو ہم دفاع کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح مصر کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصر نے بھی اسی طرح کے بیانیاں جاری کیا ہے۔ حتیٰ اب ہم ترکی کو دیکھتے ہیں کہ ترکی نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے، حالانکہ ترکی ہمیشہ یہ چاہتا ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی چاہتا ہے کہ ثالثی اور ثالثی کا کردار ادا کرے۔ بہرحال یہ سعودی عرب کا فتنہ تھا اور وہ یہ سازش کرنا چاہتا تھا کہ ایک بہانے کے ذریعے یمن پر حملے کرے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حوثی قبائل بہت ٹیکنیک سے کام لے رہے ہیں اور وہ سعودی عرب کے مرکزی شہروں پر حملہ نہیں کر رہے تاکہ کسی طرح بھی سعودی عرب کے ہاتھ میں کوئی ایسا بہانہ نہ دیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو سکے اپنے فتنے میں۔
ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ حوثیوں نے یا فوج یمن کی افواج نے سعودی عرب پر جو ہے وہ جارحیت جو ہے وہ نہیں کی ہے، حملہ نہیں کیا ہے، حتیٰ حملہ پہلے ان پر ہوا تھا اور اگر وہ جوابی کارروائی کرتے تو وہ جوابی کارروائی یا دفاعی اقدام ان کا کہلاتا۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سعودیوں یمنیوں کی جانب سے ابھی تک اس جنگ میں ایسا کوئی اقدام نہیں کیا یا نظر آیا دیکھنے میں کہ جسے جنگ قرار دیا جائے، یعنی یمن کے مختلف شہر، آبادیاں، بنیادی تنصیبات، ایئرپورٹس، سول ایئرپورٹس مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، پیٹرول پمپ نشانہ بن رہے ہیں، گیس لے جانے والی گاڑیاں نشانہ بن رہی ہیں، حتیٰ غذائی اشیاء بنانے والی فیکٹریاں اور کارخانوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ یمنی جو ہیں وہ مسلسل دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہیں اور ابھی تک عملی طور پر وہ وارد جنگ نہیں ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہے کہ جس سے وہ جوابی کارروائی کریں؟
دیکھیں، ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے حوثی ہوں یا یمنی فوج ہوں، یہ لوگ آپس میں متحد ہیں اور یمن کی فوجی ترجمان مسلسل اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہم یمن کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم سب متحد ہیں۔ یہ دو مختلف جہتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، تین مختلف جہتوں میں، ایک تو یہ کہ فضائی طور پہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، دوسرے یمن کے شمالی سرحدوں سے سعدے اور دوسرے جو شہر ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور جنوب میں جو خلیج عدن اور اس علاقے میں جو جنگ ہے وہاں پر بھی یہ افراد مشغول ہیں۔ ہم ماضی سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مختلف طرح کے عوامل چاہتے ہیں کہ ان علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیں اور انصار الشریعہ کو انہوں نے یہاں پر تشکیل دیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یمن میں داعش کا ایک یمنی ورژن ہے جو یہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ بنا بری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوثی اور یمنی فوج تکفیری گروہوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں عدن میں، اور جنوب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ یمن کی فوج اور حوثی قبائل چونکہ چاہتے ہیں کسی بھی مقدس مقام پہ حملہ نہ کریں، وہ اس لیے صرف یمن کے شمالی علاقوں میں جنگ میں مصروف ہیں اور دفاع کر رہے ہیں، آپ نے اخباروں میں سنا ہوگا کہ تقریباً سعودی عرب کے 120 یا 130 دیہاتوں پر زیدیوں نے اور شیعوں نے قبضہ کیا, اور اس کے اندر جو شیعہ قبائل ہیں سعودی عرب کے اندر وہ بھی یمنی فوج اور حوثیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. بہرحال یمن میں آج یمنیوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف زمینی جنگ وہ بھی محدود انداز میں لڑ رہے ہیں تاکہ صرف اپنے ملک کا دفاع کر سکیں, اور جو یمنی شہری ہیں وہ بھی جو بین الاقوامی اصول ضوابط ہیں اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی قواعد و ضوابط ہوں ان کے مطابق یمن میں حکومت اور جمہوریت کو دوبارہ بحال کیا جائے. یمن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طائفے پر مشتمل ہے اور ایک گھرانہ جس کو کہا جائے, مثلا سعودی عرب کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قبیلے کا نام اس ملک پر مسلط کر دیا ہے جس کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی, اس کے اندر ہم نے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کو دیکھا ہے. لیکن یمن کے ممالک کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی معیارات کے مطابق آتے ہیں اور ایک جمہوری حکومت کو وہاں پر بحال کرنا چاہتے ہیں, لیکن سعودی عرب یہ نہیں چاہتا. سعودی عرب کو چاہیے کہ ان کی آرا کا اور ان کی خواہشات کا احترام کریں, لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا.
ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا اشارہ کیا, یمن میں جو صورتحال درپیش تھی اس سے مشابہ صورتحال ہم مختلف ممالک میں دیکھتے رہے ہیں, پاکستان میں, ہندوستان میں, ہمارے جو علاقے کے ممالک ہیں, یہ جو ہمارے مخاطبین جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, افغانستان میں سیاسی کشمکش یا اقتدار کی جو رسکشی ہے وہ عام طور پر ہمارے ممالک میں جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے, اور یمن کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی, نہ وہاں کوئی تصادم تھا, نہ کوئی جھڑپ تھی, نہ وہاں کوئی ہتھیار تھے میدان میں. ہاں البتہ حوثی یا تحریک انصار اللہ جو ہے وہ مختلف محاذوں پر القاعدہ اور طالبان اور یا معاف کیجیے گا القاعدہ اور داعشیوں سے جو ہے جو انصار الشریعہ کے نام سے وہاں پر فعال ہیں جن کی حمایت سعودی عرب اور دیگر ممالک کریں ان سے ضرور جھڑپوں میں ملوث تھے, لیکن سیاسی میدان میں سنا کی حدود میں ان کا جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارا عوامی طاقت اور عوامی تحریک کے بلبوتے پہ ہوا, اور منصور ہادی ان کے ساتھ بالآخر سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو سازشیں پشت پردہ انہوں نے رچیں اور اس کے بعد وہ استعفیٰ دیا اور وہ عدن چلے گئے اور عدن کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی, یہ سارا سیاسی معاملہ داخلی تھا اور ہر شخص یہی کہہ رہا ہے. پھر سعودی عرب نے اس کے باوجود جو ہے آپ نے جیسا آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ ایک جس ملک میں برائے نام بھی جو ہے ڈیموکریسی یا جمہوریت نہیں ہے وہ وہاں پر ایک قانونی حکومت لانے کے بہانے جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. عام طور پر اس کی مخالفت کی گئی عوامی حلقوں کی طرف سے سیاسی, صرف چھوٹی سی چند ایک دو جماعتیں جو براہ راست سعودی عرب سے کے بلبوتے پر چلتی ہیں وہ حامی ہیں, یا مغربی ممالک, امریکہ نے حمایت کی, برطانیہ نے حمایت کی, یعنی یمن کے عوام کے مقابلے میں سعودی عرب کی جارحیت کی حمایت یہ ممالک کر رہے ہیں. میں آپ کی صرف مختصر سی گفتگو کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ کیا صورتحال بنے گی, بالآخر یہ عقب نشینی کریں گے یا نہیں کریں گے, پسپا اختیار کریں گے نہیں کریں گے عوامی طاقت کے سامنے.
مقام معظم رہبری کے بارے میں میں بتاؤں کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک بہت خوبصورت اور حکیمانہ جملہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل اس قدرت اور طاقت کے ساتھ اور وہ طاقتور فوج جو اس کے پاس ہے جس کے اوپر وہ تکبر کرتا ہے, وہ غزہ کہ جو ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس کی تقریباً 1 ملین عوام پر مشتمل ہے اور جس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے اور وہ تقریباً 30-40 سال سے اس کے محاصرے میں ہے, اسرائیل جب اس کو تسخیر نہیں کر سکا اور اس کو اپنا حامی نہیں بنا سکے, سعودی عرب کس طرح یمن جیسی عظیم حکومت اور مملکت کو اپنے قابو میں لا سکتا ہے, حالانکہ اس نے 6-7 دفعہ پہلے بھی مداخلت کی ہے اور جنگ چھڑنے کی کوشش کی اور جنگ کی ہے. سعودی عرب خود مختلف مشکلوں کا شکار ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف ملکوں کے آراء اور ان کے خواہشات کا احترام کریں, ہمیں ان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور آپ ایک ہمسایہ ملک پر حملہ کر رہے ہیں اور اگر جو ہے وہ آپ ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے آپ مشکلوں کا شکار ہو جائیں. مثلا اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک موقف اپنایا ہے اور خود ترکی کے صدر اردوغان جب یہاں پر آئے تو اسی موقف کو سامنے رکھا کہ وہاں پر جنگ بندی کی جائے اور یمن میں بشر دوستانہ امداد پہنچائی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جدید سیاسی سسٹم کو بحال کرنے کے لیے کوشش کی جائے, ایک ایسا سسٹم کہ جس کو یمن کے عوام خود اپنے طور پر اس کو بنائیں اور خود یمن کے عوام اپنے ملک کو دوبارہ بنانے کے لیے کوششیں شروع کریں. ابھی جو ہے وہ جنگ کا زمانہ ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر محمد قربانی صاحب, آپ کا آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی, زحمت کی. ناظرین, یہ ہماری گفتگو, بہرحال آپ نے ملاحظہ فرمائی, ساری صورتحال کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ سعودی عرب نے یا سعودی عرب کی جو نئی ٹیم اس وقت اقتدار میں ہے انہوں نے اپنے محاسبات میں اندازوں میں یقیناً غلطی کی ہے, اور اگر انہوں نے غلطی نہیں کی تو ان کی بیک پر جو لوگ ہیں جنہوں نے انہیں اکسایا ہے, جنہوں نے ہری جھنڈی دکھائی ہے, جنہوں نے اس جنگ میں انہوں نے جھونکا ہے, ان کے محاسبے جو ہیں وہ شاید یہ ہوں کہ سعودی عرب اس جنگ میں ملوث ہو, علاقے کی دونوں مسلم قوتوں کے جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ ختم ہو, کم ہو, اور شاید یہاں ایک ایسا بحران کھڑا ہو کہ جو مغرب کے اور اسرائیل کے نفع میں ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے جانا چاہوں گا. شکریہ, خدا حافظ. بہت شکریہ.